أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ آیت نمبر 71 ہے سورہ زمر کی جو آج ہم انشاءاللہ سبق پڑھیں گے اور اس سے جو اوپر کی آیات ہیں میں نے پچھلے ہفتے اتوار کو ان کا ترجمہ کر دیا تھا یہ آخری رکوع ہے اور یہ پارہ نمبر 24 ہے سورۃ الزمر ہے آیت نمبر 71 ہے آخری رکوع ہے رکوع نمبر 5 فرمایا اللہ رب العزت نے قیامت کا حال بیان کیا جا رہا کہ جب اوپر جو آیات آئیں ان اوپر کی آیات کا حاصل یہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب سور پھونکی جائے گی تو جو لوگ ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور جو زندہ ہوں گے ان کو موت آ جائے گی جو مرے ہوئے ہوں گے وہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں چلے جائیں گے پہلے سے کیونکہ ان کو ایک طرح کی حیات حاصل ہوگی اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جب ان سور پھونکی جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندہ لوگ جو ہوں گے وہ تو مر جائیں گے اور جو مردہ پہلے سے ہوں گے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ پھر دوسری جب سور پھونکی جائے گی یہ پچھلے درس کی بات عرض کر رہا ہوں خلاصے کے طور پہ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی تو جتنے زندہ لوگ ہیں جتنے مر چکے تھے، جو زندہ تھے، جتنی کائنات میں انسان دنیا میں وجود میں آئے، سب کے سب دوبارہ اٹھ جائیں گے، جس کو بعض بعد الموت سے تعبیر کیا گیا. پھر اللہ رب العزت جو ہے زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے نور سے چمکے گی، اور اللہ تعالیٰ انسان کے نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، پڑھ لو اپنا نام اعمال ہر ایک کے ساتھ ہو. انبیاء کرام کو بلایا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، آپ نے جو ہمیں پیغام دیا قرآن پاک کا، یا اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے مختلف وقتوں میں، ان کے اوپر جو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، ان کو وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کا پیغام اس مخلوق کو پہنچا دیا تھا. گواہ بھی لائے جائیں گے، گواہ سے مراد گواہ فرشتے بھی ہوں گے، حضرات مفسرین لکھتے ہیں گواہ بھی موجود، انبیاء کرام بھی ہوں گے، اعمال نامہ بھی رکھا ہوگا، انبیاء کرام بھی گواہی دیں گے اور گواہ بھی ہوں گے. گواہ کے بارے میں لکھا کہ وہ گواہ کون ہوں گے، وہ گواہ جو ہیں وہ انسان کے سامنے ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ یا اللہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا تھا، انہوں نے مانا نہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جئنا من کل امت بشہید، کہ فرشتے بھی گواہ ہوں گے، معاہا سائق و شہید، ان کے ساتھ ہانکنے والے لے جانے والے گواہ بھی ہوں گے. کہ اس میں سائق اور شہید سے مراد، تمام حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ان گواہوں میں خود انسان کے اعضاء و جوارح بھی گواہی دیں گے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ان گواہوں میں خود انسان کے اعضاء جوارح بھی گواہی دیں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے. کون سی چیز سے انسان بچ سکتا ہے؟ اب کوئی یہ کہے کہ کیسے گواہی دیں گے، تو بھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت اللہ کے پاس ہر قسم کی ہے، زمین بول اٹھے گی، ہاتھ بول اٹھیں گے، پیر بول اٹھیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے، جس طرح ہماری زبان بولتی ہے. یہ قدرت ہم نے تو نہیں پیدا کی زبان کے اندر بولنے کی، ہماری کیا طاقت ہے، ہماری کیا قدرت ہے؟ زبان بولتی ہے، جانور کی زبان نہیں بولتی، زبان اس کی بھی ویسی ہے. تو کیوں قدرت؟ اللہ کی قدرت. تو جب طاقت اللہ کے پاس ہے تو ایسا بول اٹھیں گے کہ اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا سورۃ الزلزلہ میں یوم اذن تحدث اخبارها، جس دن زمین انسان کی خبریں بتائے گی، یا اللہ یہاں کھڑے ہو کر تو اس نے یہ کیا تھا، یا اللہ یہاں کھڑے ہو کر اس نے یہ کیا تھا، نیکیاں بھی برائیاں بھی. اب جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو زمین گواہی دے گی اللہ اس نے یہاں سجدہ کیا تھا. تو جتنی جگہ پر انسان نے سجدے کیے دنیا بھر میں، جہاں جہاں وہ گیا، جہاں جہاں نمازیں پڑھی، وہ بولے گی، گناہ کے لیے بھی بولے گی، تو کہاں انسان بچ سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، انسان کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان کو جو اس نے کیا اس کا اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آج کا جو درس ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قیامت کا حال بیان کر رہے ہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمر بولتے گروہ کو، اسی کے اوپر یہ آیت کا سورت کا نام ہے، کہ انسانوں کے گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے. سائق کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا، لے جانا، چلو بھائی ادھر چلو، یہ سائق ہے. اسی لیے ڈرائیور کو سائق کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو سائق بولتے ہیں. تو اب دو گروہ ہوں گے، ایک ان لوگوں کا جو اہل ایمان ہوں گے، جتنی دنیا پیدا ہوئی جب سے دنیا بنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ان کے اہل ایمان کے ایک گروہ ہوگا جو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور کافروں کا ایک گروہ ہوگا جس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا. اس کا حال بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت. وسیق الذین کفروا, اور ہانکا جائے گا, لے جایا جائے گا کافروں کو, الی جہنم, جہنم کی طرف, زمرہ, گروہ در گروہ کی شکل میں. اندازہ کریں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنا انسان ہوگا, کتنے کافر ہوں گے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا ہوگا, ایمان قبول نہیں کیا ہوگا, اور کتنے غیر مسلم, کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے مانا ہوگا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. جب انسانوں کے گروہ کو جو غیر مسلم ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا, ان کو جب ہانک کر لے جایا جائے گا اور وہ دروازے تک پہنچیں گے جہنم کے, فتحت ابواب حتی اذا جاؤوها, جب وہ جنت کے جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے, فتحت ابوابها, تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها, ان کا جو داروغہ ہوگا, ان کا جو گیٹ کیپر ہوگا, ٹھیک ہے نا جی, وہ کہے گا تم لوگ دوزخ میں آئے ہو, الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے, تمہیں اللہ کے رسولوں نے کیا پیغام نہیں پہنچایا تھا کہ تم نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول نہیں کیا, اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے. یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے اوپر انہوں نے تمہارے رب کی آیات کو پڑھا نہیں تھا. وینذرونکم, اور کیا تم کو ڈرایا نہیں تھا, لقاء یومکم ھذا, آج کے دن کے ساتھ جو تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے اس سے انہوں نے ڈرایا نہیں تھا. قالوا بلا, وہ کہیں گے نہیں آئے تو تھے, انہوں نے سب کچھ بتایا تھا, لیکن ضد انا ناسمجھی, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. آج بھی کس کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہوا, کون آدمی کہے, کوئی آدمی کہیں گے جی ہمیں تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا, غلط کہتا ہے. کوئی دنیا کے کسی خطے میں واقع ہو, چائنا میں ہو, رشیا میں ہو, افریقہ میں ہو, یورپ کے کسی کونے کھدرے میں ہو, پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو, اور جو موجودہ زمانے میں ہمارا آپ ہیں, تو اس کے اندر تو آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایک منٹ میں ایک بات پوری دنیا کے کونے کھدرے میں تک جاتی ہے. کون سی زبان میں میرے رب کے کلام کا ترجمہ نہیں ہوا, اللہ رب العزت کے کلام کا ترجمہ نہیں ہوا, ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے, تشریح موجود ہے, ہر ملک کے اندر مسلمان موجود ہے جو اللہ کا پیغام لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں. تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ جی ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچا نہیں. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, پھر یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو گیا, کیونکہ جب گواہوں نے گواہی دے دی, عذاب فرشت انبیاء کرام نے گواہی دے دی, ملائکہ نے گواہی دے دی, ہاتھوں پیروں نے گواہی دے دی, زمین نے گواہی دے دی کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا تھا, انہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا نہیں تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کیا ہوگا, پکا ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا, اور وہ دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اور الامان والحفیظ, اللہ رب العزت ہم میں سے ہر شخص کو دوزخ کے دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے. یہ جو آخرت کی زندگی ہوتی ہے نا, یہ دائمی ہوتی ہے, دنیا عارضی, دنیا عارضی ہے, ہمارے پاس جتنی چیزیں سب عارضی ہیں. دیکھیے آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے, پیر ہے, آہستہ آہستہ چیزیں کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. جو جو انسان کی عمر گزرتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کمزور پڑنی شروع ہوتی ہیں, یہاں تک کہ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. انسان جب عمر میں پہنچتا ہے, ساتھ چھوڑ دیتی ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے, کل نفس ذائقت الموت, ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو کوئی چیز دنیا کے اندر رہنے والی نہیں, دنیا ہی نہیں رہے گی. مال بھی عارضی چند دنوں کے لیے, گھر بھی عارضی, دولت بھی عارضی, گاڑیاں بنگلے بھی عارضی, تمام مزے, صحت, خوبصورتی سب عارضی, دنیا عارضی. یہاں کوئی چیز دائمی نہیں, یہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے, چھن جانے والی ہے. اور آخرت دائمی ہے, آخرت دائمی, جس کو جو مل گئی کافروں کے اوپر اللہ کا فیصلہ اگر ہو جب اگر وہ حالت کفر میں انتقال کر گیا کافروں نے تو ان کے اوپر عذاب دائمی ہوگا، اور اہل جنت جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے وہاں کی نعمتیں بھی کیا ہوں گی، وہ دائمی ہوں گی، ان کو کوئی نہیں چھین سکتا. اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے کامیاب ترین انسان وہ ہیں، دنیا کے عقل مند ترین انسان وہ ہیں جو اپنی دنیا کو اس طرح گزارتے ہیں کہ آخرت بھی ان کو مل جائے، نظریں ان کی آخرت پر ہوتی ہیں ساتھ میں دنیا کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھی کہ جو لوگ طالب آخرت ہوتے ہیں ہر وقت آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہم آخرت کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو لوگ طالب آخرت ہوتے ہیں ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے کام بھی چڑھاتے رہتے ہیں، وہ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے. آپ دیکھ لو جتنے اولیاء اکرام ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ اگر ان کا موازنہ کریں تو بھائی گھر بار ان کا بھی، بیوی بچے ان کے بھی، اولاد ان کی بھی، بیویاں ان کی بھی، خاندان ان کے بھی، ضروریات زندگی، خواہشات ان کی بھی، لیکن آپ دیکھو گے کہ ان کے سارے کام اللہ نے کر دیے. بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، گھر بار کا خرچہ بھی عزت عافیت اور خوشیوں کے ساتھ چلتا رہا، اس میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. ملنا جلنا، رہنا سہنا، آنا جانا جو انسان کی زندگی کے ایک حصے ہیں وہ سارے چلتے رہے، لیکن طالب آخرت بھی رہے، طالب آخرت بھی رہے. لہذا انسان، حضرت نے بات لکھی، فرمایا حضرت نے کہ جو لوگ طالب آخرت ہوتے ہیں ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، وہ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ دنیا کے کام چلاتے ہیں. اور ایک عجیب بات لکھی حضرت، عجیب بات لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ دیکھو جو لوگ حلال کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں، طلب آخرت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا تھوڑی دیتے ہیں، زیادہ دنیا تو نہیں دیتے، کیونکہ ہر وقت ان کی نظر کس پر رہتی ہے؟ آخرت پر رہتی ہے. تو دنیا ان کو ان لوگوں کے مقابلے میں جو ناجائز کما رہے ہیں، جو طالب دنیا ہیں، ہر وقت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، ان کے مقابلے میں ان کی دنیا کم ہوتی ہے. یہ تو بالکل آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے. بھئی ایک وہ آدمی ہے جو ہر کام کر رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی کر رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے دنیا میں کیا کرنا ہے، تو یقیناً ان کے پاس تو اسباب زیادہ ہوں گے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ اہل جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں چاہے تھوڑی دے، لیکن وہ اس تھوڑی دنیا میں اتنے مزے کر لیتے ہیں، اتنی خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں کہ زیادہ مال والے اتنے خوشیاں اور اتنے مزے نہیں کر پاتے. عجیب بات ہے. اور دیکھ لو تجربہ کہ تھوڑی چیز ہوگی لیکن بچے بھی خوش، گھر والے بھی خوش، خود بھی خوش، تھوڑی چیزوں سے انہوں نے اتنی خوشیاں لے لی، اتنا انجوائے کر لیا، اتنے ہنس بول لیے، اتنے مزے کر لیے کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ مزے نہیں کر رہے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو انسان طالب دنیا ہوتا ہے، یرید العاجلہ قرآن کریم میں فرمایا، جو انسان طالب دنیا ہوتا ہے، عاجلہ سے مراد دنیا، جو انسان دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دو چیزوں کے ساتھ، لمن نشاء و لمن نرید، جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے اور جتنی چاہیں گے ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے، اس کی مرضی پر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جو ہر آدمی نے دنیا طلب کی اس ہر سب کو دنیا مل گئی، نہیں، یہ فیصلے اللہ کے ہیں کس کو دنیا کتنی دینی ہے. چنانچہ بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت جب دنیا دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں، دیں گے یا نہیں دیں گے، ملے گی کتنی ملے گی، یہ سب فیصلے اللہ کے. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. فرمایا جو انسان آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس نے آخرت کے لیے کوششیں بھی کی ہوں اس حال میں کہ وہ مومن ہو, اس حال میں کہ وہ کون ہو, مومن ہو, کان سعیہم مشکورا, تو اس کی محنت کی قدر کی جائے گی. تو پتہ چلا کہ جو انسان آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ آخرت دیں گے, لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے ہر چیز میں دنیا چاہیے اس کو, ہر عمل دنیا کے لیے کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کر رہا, اس کے دنیا ملنا یقینی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن نشاء لمن نورید, جس کو چاہیں گے ہم دیں گے, جتنا چاہیں گے ہم دیں گے, کوئی کسی کی اپنی مرضی چلنے والی نہیں. اس لیے وہ لوگ ہمیشہ عافیت میں رہتے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ مزے میں رہتے ہیں, ان کے دنیا بھی اللہ بنا دیتے ہیں, دنیا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتے. آپ دیکھ لو اللہ کے نیک بندے جو ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھتے ہیں, دنیاوی امور میں یہ تو ہوگا کہ ان کے کام, ان کے پاس پیسے اور دولت کم ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے دنیا کے کام رک جائیں, ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے سارے دھندے اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں, دنیا کے سارے کام پورے کرتے ہیں, خوش باش بھی ہوتے ہیں, اچھی طرح بھی ہوتے ہیں, اولاد بھی ہے, گھر بھی ہے, خوشیاں بھی ہیں, سب کچھ زندگی کے جو ایک مسائل ہوتے ہیں, مراحل ہوتے ہیں, وہ سب پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا قالوا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, تم لوگ ان جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس کے اندر رہو. فبئس مثوى المتکبرین, تکبر کرنے والوں کا یہی برا انجام ہے. تکبر اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں مانی. آج بھی ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے سامنے اگر آپ اللہ کا کوئی پیغام پہنچا دیں کہ بھائی قرآن میں تو یوں آیا, پھر دیکھیں کیسے بحث شروع کرتے ہیں آپ سے. آپ کہہ دیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. نہیں جی, مجھے تو لاجک چاہیے اس کی. یعنی گویا کہ اتنا دماغ انسان کا خراب ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو اپنے دماغ کی عقل پر پرکھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وہ دماغ کی عقل پر پرکھیں گے, تو پھر حضرت فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. کہ ہماری اور آپ کی کیا مجال, جب اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا, سو دیا, اللہ مالک ہے ملک, مالک الملک ہے, خالق کائنات ہے, وہ جو حکم دے ہمیں ماننا. اس کی مثال فٹ تو نہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو سامنے تو کوئی مثال فٹ نہیں ہوتی. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, ایک ملازم آپ نے رکھا, ملازم کے آپ اور ہم مالک تو نہیں ہیں, نہ ملازم کے ہم اور آپ خالق ہیں, نہ ملازم کے ہم اور آپ رب ہیں, پالنے والے بھی نہیں ہیں, لیکن ہم نے 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا. ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے رولز ریگولیشن یہ ہیں, جس ادارے میں ہم نے آپ کو ملازم رکھا اس میں آپ کو یہ یہ کام کرنا ہے. یا گھر میں ملازم رکھا, آپ نے کہا کہ بھائی گھر میں یہ کام کرنا ہے. آپ کے ہر آرڈر کو وہ ملازم کہا کہ پہلے مجھے سمجھاؤ کہ تم نے مجھے آرڈر کیوں دیا. تم نے کہا کہ 2 کلو گوشت لانا ہے, تو 2 کلو کی کیا ضرورت ہے, 1 کلو کافی ہے تمہارے گھر کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. 1 کلو پیاز لانی ہے, وہ کہتا ہے جی آپ کے آدمی تو زیادہ ہیں, تو آپ نے پیاز کم منگوائی, 2 کلو لانی چاہیے. تو آپ کتنے دن برداشت کرو گے اس کو, حالانکہ آپ رب نہیں ہیں, خالق اور مالک بھی نہیں ہیں, صرف ملازم ہے. یا کوئی ادارے میں آپ کا ملازم ہر چیز پر بحث کرے کہ ایسا کیوں نہیں ہے, کتنے دن رکھو گے آپ اس کو. تو جی اللہ تو ہمارا خالق ہے, اللہ تو ہمارا مالک ہے, اللہ تو ہمارا رب ہے, سب سر سے لے کے پیر تک ہم جو کچھ بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ سب دی ہوئی عطا کس کی ہے, رب ذوالجلال رب کائنات کی. تو اس کا کوئی حکم آئے انسان کہے کہ نہیں جی میں تو اللہ کے حکم کو اپنی عقل پر پرکھوں گا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے فرمایا کہ وقال لهم فبئس مثوى المتکبرین, لہذا یہ جہنم متکبر کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے, کہ ان کا تکبر کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ, اہل ایمان کی حالت بیان فرمائی. یہ تو کافروں کی حالت کا بیان ہوا کہ ان کو گروہ کی شکل میں ہانک کر لے جایا جائے گا, اور جو اہل جنت ہوں گے اہل ایمان ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ گھیر کر ہانک کر لے کر جائیں گے جنت کی طرف، وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا جو متقی لوگ ہوں گے ان کے رب کے، الی الجنت زمرہ، جنت کی طرف گروہ کی شکل میں، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے ان کے اکرام میں پہلے سے کھول دیے جائیں گے. جیسے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ اس کا استقبال باہر کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا، بڑے مہمان آئے، آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار آئے، شادیوں میں تقریبات میں ہم گھر کے باہر کھڑے ہوتے، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوتے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے جا کر وہ گھنٹی بجائیں گے تو آپ آ کر کے دروازہ کھولیں گے. ان کے اکرام میں دروازے پہلے سے کھلے ہوئے، ان کے جنت کے داروں کا پہلے سے تیار ان کے استقبال کے لیے. حتی اذا جاؤوها، جب وہ اہل جنت آئیں گے، فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، ان کے داروغہ ان کے گیٹ کیپر ان سے کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم لوگ پاکیزہ لوگ، فادخلوها خالدین، اس جنت میں آ جاؤ، دائمی طور پر اس جنت میں رہو. اب ان نعمتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا. دنیا میں تو ہر وقت ڈر ہے نا کہ ہمارے پاس یہ ہے آج ہے شاید کل نہ ہو، اور آپ دیکھ لو تبدیلیاں تو آتی رہتی ہے دنیا میں، اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. لیکن جنت ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما دے اس کو کوئی نہیں. چنانچہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کے کامیاب ترین انسان کون ہے، تو غیر مسلم جواب دیں گے جی بل گیٹس ہے، غیر مسلم جواب دیں گے جی مائیکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، غیر مسلم جواب دیں گے جی فلانا آدمی ہے جس کے پاس اتنے ارب اتنے خرب ڈالر کی جائیدادیں اور مال و دولت ہے، یہی جواب دیں گے نا. اور آج ہمارے کالجوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جس کے پاس اتنی دولت، جس کے پاس اتنی دولت. کیا مسلمانوں کا یہ جواب ہے؟ اللہ کے نبی سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو کوئی دولت نہیں لے کر گئے، نہ انہوں نے اپنے بچوں کو دولتوں میں نہلا دیا ہو. اگر وہ مانگتے، اگر کامیابی کا یہ معیار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنی صاحبزادیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے دولت کے امبار تو دیتے ان کو، کچھ بھی نہیں. تو اہل ایمان کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں، دولت تو دنیا کی ہے، یہ تو یہی رہ جانی ہے، کون دولت اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا. کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کو اللہ جنت میں پہنچا دے، وہ ہے کامیاب انسان. اولئک هم الفائزون، قرآن کریم میں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں کامیاب جو جنت میں پہنچ گئے، جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، ان کی دنیا کی محنت کام لگ گئی، ان کی دنیا کی محنت کام آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمتیں اب جنت میں ملیں گی، ایک تو وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ہم نے اور آپ نے دنیا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہو. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ ایسی جنت کی نعمتیں ہوں گی، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہوگا، ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل کے اندر خیال بھی نہیں آیا ہوگا. اب دنیا کے اندر کتنے خوبصورت ممالک، کتنی خوبصورت جگہیں، کتنے حسین و جمیل چیزیں، کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو، لیکن جنت کی نعمتیں اس سے بدر جہا بری پتنی کیسی ہوں گی، جس کو قرآن نے، جس کو فرمایا کہ انسان کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا. اب جب اتنی بڑی دولت ملی، اب اس کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ ہاتھ سے جائے گی، یہ تو اب دائمی ہوگی. تو بتاؤ کامیاب کون ہوا؟ وہ نعمتیں لینے والا جو تھوڑی ہے، اور وہ نعمتیں لینے والا جو دائمی ہے. حضرت حاجی رحمتہ اللہ نے ایک عجیب مثال لکھی. حضرت نے لکھا کہ ایک آدمی کو آپ ایک گھر دیں، اس کو اختیار دیں کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں ایک گھر دے رہا ہوں، یہ گھر تھوڑے دن تمہارے پاس رہے گا، خراب گھر ہے، بوسیدہ گھر ہے، لیکن یہ واپس لے لیا جائے گا، تم اس کو لینا چاہتے ہو؟ یا ایک گھر وہ ہے جو تمہیں ابھی تو نہیں دیا جائے گا، خراب گھر تو ابھی دے دیں گے لیکن واپس لے لیں گے، لیکن ہے خراب گھر. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم کو ایک شاندار گھر دیتے ہیں، بڑا وسیع و عریض، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت، لیکن اور وہ گھر جب تمہیں ہم بعد میں دیں گے واپس بھی نہیں لیں گے، ابھی تم گزارا کر لو، ہم تمہیں وہ گھر دیں گے تو بعد میں واپس بھی نہیں لیں گے. حضرت لکھا بتاؤ کون سا گھر منتخب کرو گے، جو ابھی واپس میں لے لیا جائے گا یا جو دائمی رہے گا؟ تو فرمایا کہ ہر انسان یہی کہے گا نا جو دائمی گھر میں وہی لوں گا، وہ اچھا بھی ہے. فرمایا یہی مثال ہے دنیا اور جنت کی. دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک، دنیا بالکل گھاس پھوس کی طرح ہے، جیسے کچرے کے ڈھیر کو آپ نہیں دیکھتے، اڑتے ہوئے تنکوں کو آپ اور ہم نہیں دیکھتے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا تو میں کافروں کو پینے کو پانی بھی نہ دیتا ہوں. ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک حیثیت، تو پتہ چلا یہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لوگ ہیں، یہ لے لو، دنیا لینی ہے لے لو، لیکن واپس میں لے لوں گا کیونکہ موت کے ساتھ تو دنیا واپس آئے گی. اور دوسری صورت یہ کہ ایک اچھا گھر ملے گا، بڑا ہوگا، شاندار ہوگا، تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا، بتاؤ کون سے اختیار کرتے ہو؟ تو فرماتے ہر ادنا سی عقل والا انسان بھی کہہ رہا ہے اللہ میں بعد میں دے دیجئے وہ والا عالی شان جو گھر ہے وہ دے دیں ہمیں، ہر آدمی وہی مانگے گا نا. تو فرمایا کہ یہ ہے آخرت، مگر آخرت ملتی اس کو ہے جو آخرت کو طلب کرتا ہے، جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے. اس کو فرمایا کہ جہن اہل جنت کو بھی ہانک کر لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا، ان کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم، تم لوگ پاکیزہ ہو، فادخلوہا خالدین، اب جاؤ ہمیشہ اسی کے اندر رہو. وقالوا، وہ مسلمان بولیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اللہ رب کریم، اللہ رب الجلال کے لیے ہیں جس کا وعدہ، جس نے سچا کیا ہم سے اپنے وعدے کو، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. فاورثنا الارض، اور ہم کو زمین کا مالک بنا دیا. زمین کا مالک بنانے کا کیا ہے کہ جنت کی زمین کا ہمیں مالک بنا دیا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ہم جہاں چاہیں گے ٹھکانہ پکڑ لیں گے جنت میں. فنعم اجر العاملین، محنت کرنے والے، عمل کرنے والے، دین کو اپنانے والوں کا کیا ہی بہترین اجر ہے. چنانچہ ایک روایت میں آیا، یہ جو آیت ہے نتبوأ من الجنة حيث نشاء، کہ اہل جنت کے لیے اپنے اپنے مکانات، محلات اور باغات ہوں. کیا اللہ کی ترتیب ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہر اہل جنت کا ایک اپنا محل، ایک اپنا باغ، ایک عافیت کی زندگی ہوگی. دنیا میں ایسا محل باغات کسی کے بھی نہیں ہوتے. مجھے اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بادشاہ کا ایسا محل ہے، کچھ بھی بھیج دنیا کے، ٹھیک ہے نا جی، ہر ایک کے اپنے اپنے باغات ہوں. ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا جیسے ہم دنیا میں ہوتے ہیں کہ جی آج فلانے کے گھر چلے گئے، آج فلانے کے ہاں چلے گئے، کوئی ہمارے گھر آ گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ترتیب جنت میں بھی رکھیں گے کہ جی آپ اپنے جنت سے نکل کر دوسرے کے ہاں چلے گئے، دوسرا آپ کے ہاں آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ بھی اختیار ہوگا. تو اہل جنت ایک دوسرے کے پاس ملاقات کے لیے، تفریح کے لیے جایا کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت آتی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے صبر نہیں آتا، میں بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں نا تو بھی میں آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، اتنی مجھے یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، اور جب تک پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں تو مجھے صبر نہیں آتی، جتنا گھر میرا گھر میں وقت میرا گھر میں گزرتا ہے بس آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، صبر نہیں آتا. مگر مجھے پریشانی یہ ہے کہ جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ ترین مقامات عالیہ میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا، جنت میں آ بھی گیا تو کسی نیچے کے درجے میں ہوں گا. تو کہاں اللہ کے نبی کا مقام، وہ صحابی کہنے لگے، اور کہاں میں اگر پہنچا تو پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا. تو مجھے یہ فکر ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، یہ اپنی پریشانی کا انہوں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دنیا میں تو میں اپنے بغیر رہ نہیں سکتا، گھر بھی جاتا ہوں تو آپ یاد آتے ہو، اور جنت میں اب آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ جنت میں تو بہت اونچی جگہ پر ہوں گے، میں پتہ نہیں پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا، پہنچ بھی گیا تو کون سے درجے میں ہوں گا، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سنی اور کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے نا تو وحی کا انتظار فرماتے تھے، جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نہیں ہوتا تھا تو آپ وحی کا انتظار فرماتے تھے. بعض اوقات اس میں بہت اچھا خاصا وقت بھی نکل جاتا تھا انتظار میں، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ آپ وحی کے انتظار میں ہیں، جواب جلد یا بدیر آئے گا. چنانچہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے. کیا آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ آیت لے کر نازل ہوئے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ، اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے. فَأُولَئِكَ، وہ لوگ، مَعَ الَّذِينَ، جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام فرمایا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے، کوئی ربط ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت بہترین رفاقت. اب دیکھو کتنا بڑا یہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اب ہم یہ سوچیں کہ جی ہم تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لحاظ سے 1400 سال بعد بیٹھے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے اٹھنا بیٹھنا تو بہت کم ہے، جیسا صحابہ اکرام کا ہوتا تھا، انبیاء اکرام، ہم کہاں وہاں ساتھ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی نے تسلی دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء اکرام میں سے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی. عجیب بات ہے، جن سے محبت. ہم ابھی کتنے ہم واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرے لوگوں کے، تو جن کو انسان اپنا دنیا میں آئیڈیل سمجھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ رکھے. اب دیکھ لو، کھلاڑیوں سے محبت ہے، اداکاروں سے، گلوکاروں سے محبت ہے، تو دیکھ لو انجام بھی کیا ہونا ہے، انجام بھی کیا نتیجہ نکلے گا. تو بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کو جن سے تعلق ہوتا ہے، جن کے طریقوں کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. اب وہ ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ اعلم المراد، اللہ ہی کو خبر. یا تو آنا جانا آسان ہوگا، یا ملنا جلنا ہوگا، واللہ عالم، یہ اللہ ہی کو خبر ہے وہاں کے حالات. یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان، ہمیں حدیث شریف سنائی، کہ جب ان ساتھی نے یہ سوال کیا صحابی نے، تو آپ نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی. اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے مسلمان انبیاء و صدیقین وغیرہ کے ساتھ ہوں گے. اس لیے بھائی یہ بات ہے کہ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی سے کوئی آدمی کہے کہ جی دین پر تو عمل نہیں ہوتا، کوشش تو کرے نا، جتنی کوشش ہو سکے وہ تو کرے. اور یہ فرمایا کہ جتنے نیک اعمال ہوتے ہیں، ہر ایک نیک عمل میں دوسرے نیک عمل کے اندر کشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کھینچتا ہے. عمل کریں، قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے. پھر آگے فرمایا کہ الحمدللہ، فرماتے ہیں کہ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے. وترى الملائکۃ حافین، جب حساب کتاب ہوگا اس کا حالت کا بیان ہے، جب انسانوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس حالت کا بیان ہے. وترى الملائکۃ حافین، اور آپ دیکھو گے ملائکہ کو، حافین، کہ وہ حافین من حول العرش، کہ وہ عرش کے ارد گرد پھر رہے ہیں. عرش کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. جس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ملائکہ عرش کے آگے پیچھے ہوں گے، ارد گرد میں ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ یہی بات ہے کہ سب خوبی ہے اللہ کی جو رب ہے تمام عالمین کا. وہ یوں کہیں گے کہ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور وہ حق کے ساتھ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوں گی، اور تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں گے. اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو ہی زیبا ہیں. وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہا جائے گا کہ تمام تعریفات اللہ رب الجلال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورۃ الزمر یہاں پہ ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ جو اگلی سورت ہے وہ سورۃ المومن ہے. یہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. رمضان المبارک میں درس کا سلسلہ نہیں ہوتا، عید کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اس دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں اور جن کی بڑی مشہور کتاب قارئ معارف القرآن، وہ اپنا عمل بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تھا تو میں دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا اور اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ سکون والا، عافیتوں والا، برکتوں والا، قبولیتوں والا رمضان عطا فرما، سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان کو بھی اسی طرح گزاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا وقت برباد نہ ہو. اور تمام بزرگان دین ایک بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مہینہ در اصل فرض تو اس مہینے کا روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے امت پر تھے. تو اصل تو فرض فریضہ، سب سے بڑا فریضہ اس مہینے کا وہ روزہ ہے. تو روزہ تو سب سے زیادہ اول نمبر پر اس کا اہتمام ضروری ہے. مسائل بھی اس کے معلوم کریں، طریقے معلوم کریں، اوقات افطار کے، سحری کے معلوم کریں. بس یہ نہیں کہ جو ٹی وی کھولا بس جو ٹی وی نے بتا دیا، اپنا بھی حساب کتاب جوڑ کے رکھیں گھڑی میں موبائل پہ کس وقت افطار ہوگا. اور اللہ تعالی سے بس جو روزہ ہے وہ تو ہے، لیکن روزے کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں، نفلی عبادات، ان میں سب سے اہم ترین چیز نفلی عبادات کے تلاوت کلام پاک ہے، اس کا اہتمام کریں. اور اب بیانات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وہ ساری باتوں پر عمل کی کوشش کریں. وجہ یہ ہے کہ دیکھو پورے سال ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں، تعلق کمزور ہو جاتا ہے. وہ تعلق جو ہے دوبارہ مضبوط ہوتا ہے رمضان میں. اس لیے بزرگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ضروری کام تو کریں، جو ضروری کام ہوتے ہیں انہیں نمٹائیں، لیکن اپنے آپ کو زیادہ تر وقت عبادات کے لیے خالی کر کے رکھیں. تو روزہ ہو گیا، فرائض نماز کے فرائض جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، وہ پڑھنے ہیں، تلاوت ہے، دعا بہت اہتمام کے ساتھ، اور افطار کروانا، صدقہ خیرات کرنا، دوسروں کی مدد کو پہنچنا، یہ ساری نیکیوں کے کام ہیں جو آپ انشاءاللہ اپنے بیانات میں سنتے بھی رہتے ہیں، سنیں گے بھی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والا رمضان عطا فرمائے، مغفرتوں والا رمضان عطا فرمائے. رمضان جو ہے نا بے دھیانی سے گزارنے والی چیز نہیں ہے، غفلتوں سے کھیل تفریح میں گزارنے والی چیز نہیں ہے. بد دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی اس انسان کو جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہیں ہوئی. فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم منسلخ قبل ان یغفر له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تباہ کہ فرمایا کہ خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک. یہ بد دعائیہ جملہ عربی زبان کا، جس کو رمضان کا ملا، جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ گزر بھی گیا اور اس نے اپنے لیے مغفرت نہیں کروائی. اور یہ مغفرت کی دعا اہم ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تاقراتوں میں کیا پڑھوں، آپ نے فرمایا کہ جو دل چاہے پڑھ لو، لیکن اس دعا کا اہتمام کیا کرو. اللہم انک عفوون تحب العفو فعفو عنی، اے اللہ آپ سراپا معافی ہی معافی ہیں، تحب العفو آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھ کو بھی معاف فرما دیجئے. تو اپنی معافی کی دعائیں مانگیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، گناہوں سے رکنے کا اہتمام کریں. کم از کم اس مہینے میں تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں اس ہر ایک کو پتہ ہے ہم کیا گناہ کرتے ہیں، اس کو ہم کسی طریقے سے اس کے اوپر کنٹرول کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں ان گناہوں سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.